اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، خالق السماوات والارضين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الابدي على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اعزائنا الكرامي، آج کا موضوع گفتگو اخلاق خاندان ہے. خاندان کے اندر کیا اخلاقی اقدار اور کیا ثقافت ہونی چاہیے اور کس طرح سے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے. اگرچہ کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی ایک دو جلسوں کے اندر، ایک دو درس کے اندر سے بیان کر سکیں، تفصیل ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگلے مہینے ایک ہمارا درس ہوگا محرم الحرام سے پہلے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس کے تسلسل میں بیان کریں گے. خاندان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار دو اجنبی لوگوں کے درمیان محبت اور مودت کو ڈال دیتا ہے نکاح کے ذریعے. اور جب شادی ہوتی ہے تو انسان کے اندر فطرتاً ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جذبات جو ہے وہ اجنبیت سے نکل کر اپنائیت میں آتے ہیں. اور یہ خود پروردگار کی ایک محبت ہے، پروردگار کا ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے کہ جو پروردگار عالم بنین و انسان کو عطا فرماتا ہے. یہ سلسلہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان دیکھے تو یہ کوئی مسلمانوں کے درمیان ہی یہ چیز ہے، نہیں، یہ قانون، الہی قانون تمام انسانیت کے لیے موجود ہے کم از کم. اس کے علاوہ اگر جانوروں میں اور دوسرے موجودات میں ہیں تو ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے بات کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت، کہ پروردگار عالم نے یہ ایک محبت اور مودت کے سلسلے کو رکھا. اب یہاں پر گفتگو یہ آتی ہے کہ پروردگار نے جب اس رشتے کو برقرار کرنے کے لیے انکریج کیا، تشویق کی، ترغیب دلائی، اور مختلف اس میں ہمیں روایات احادیث ملتی ہیں جو آپ نکاح کی محافل میں بھی سنتے رہتے ہیں، کہ جس میں سے مشہور احادیث وہ ہیں کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور اگر کوئی انسان اس سنت کو ترک کرتا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یعنی ایک اتنی اہمیت کہ جس کے اندر رسول اللہ نے نکاح نہ کرنے والے، شادی نہ کرنے والے شخص سے بیزاری کا اظہار کیا. پھر اسی طرح سے ترغیب دلانے کے لیے وہ حدیث بھی ہیں کہ جس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو انسان شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف کے لیے وہ کوشش کرے محنت کرے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث میں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے اس کا دو تہائی ٹو تھرڈ دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے, صرف ایک تہائی ون تھرڈ دین کو اسے محفوظ کرنا ہے. پھر وہ حدیث ہے رسول اللہ سے جس میں فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی دو رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہوتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے نکاح کو اور شادی کو اور خاندان کی تشکیل کو ایک صرف طبیعی کام نہیں اسے قرار دیا ہے, بلکہ پروردگار عالم نے اس نکاح کو اور شادی کو خاندان کی تشکیل کو ایک عبادت قرار دی ہے. اور جس طرح سے دوسری عبادات کے اندر نیت کرنا ضروری ہوتا ہے, اگرچہ کہ اس میں ضروری نہیں کہ میں شادی کرنے جانا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ شادی کس کی نیت ہے شادی کر رہا ہے, لیکن اس کی توجہ اس کی طرف ہونا کہ نکاح کے سیگے پڑھے جانا, اس کی شرائط ہونا, مہر کا لازم ہونا اور دوسری اگر کوئی شرائط ہیں تو اس میں شامل ہونا, یہ تمام چیزیں کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہیں کہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو شرعی طور کے اوپر لازم ہیں واجب ہیں کہ جسے انجام دینا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاشرتی اعتبار سے عرفی اعتبار سے عرف عام میں اس کے اعتبار سے وہ چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ جس کا خیال کرنا ہمیں معاشرے میں اور خاندان کی تشکیل میں ضروری ہوتا ہے. بہت ساری احادیث ہیں کہ خاندان تشکیل جب دینے جائیں, مثال کے طور پہ کہ جب کسی جسے کہتے ہیں کہ لڑکی کے انتخاب کے لیے جائیں یا داماد کے انتخاب کے لیے دیکھا جائے تو اس کے اندر کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے, وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور آئندہ اس کے اوپر تفصیل سے بیان کریں گے, اس وقت مختصر سے بیان کرتے چلوں. یہ خود اپنی جگہ اہمیت ہے. ہم عام طور کے اوپر جب ہماری اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو یہ خیال آتا ہے یا اولاد یہ خیال دلاتی ہے کہ اب شادی کا وقت آ گیا ہے, تو والدین یا گھر کے دوسرے بڑے جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں, یا اگر لڑکی گھر کے اندر ہے تو اس کے لیے لوگ جو ہیں رشتے کے لیے کہتے ہیں اور بتاتے ہیں اور لوگ اس کو بات کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں, جیسے ہم جب کوئی چیز نئی سیکھنا چاہتے ہیں, کمپیوٹر ہے گاڑی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ جان پہچان اس کے کچھ طور طریقے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ گاڑی آئی اور گاڑی میں بیٹھے اور ایک دم جو ہے سب کچھ چلانا آ گیا طریقے سے آ گیا, ایسا نہیں ہوتا. کمپیوٹر سامنے رکھ دیا اس کی الگ پہ بھی نہیں آتی کہ اس کو کیسے شروعات کی جاتی ہے اور ہم کہیں کہ یہ آ جائے. لیکن شادی ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ ہم بغیر کسی سوچے سمجھے اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں, جو شریعت اسلام نے میاں اور بیوی کے انتخاب کے لیے جو خوبیاں بیان کی ہیں, جو شرائط رکھی ہیں, جو ترجیحات رکھی ہیں, اس کو بغیر سمجھے بغیر سیکھے بغیر سنے ہم نکل جاتے ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ پھر یہ سارا معاملہ کیونکہ ایک طبیعی معاشرے چیز کو لے رہے ہیں. ہم اگر اس کو ایک طبیعی چیز لے رہے ہیں, ایک حیوانی ایک غریزہ لے رہے ہیں کہ حیوان بھی اسی طرح سے زندگی کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی اولادیں ہو جاتی ہیں, تو یہ بھی شادی ہو جائے گی, اولاد ہو جائے گی, زندگی چل پڑے گی. ہاں اگر ایسے ہی زندگی ہوگی تو زندگی چل پڑے گی, اولاد بھی ہو جائے گی, لیکن پھر یہ زندگی صرف ایک حیوانی غریزے کی زندگی ہو جائے گی, ایک حیوانی زندگی ہو جائے گی, انسانی زندگی نہیں ہوگی. انسانی زندگی کے کچھ مزید تقاضے ہیں, وہ تقاضے اسی وقت مکمل ہوتے ہیں کہ جب انسان اس عمل کو, شادی کے عمل کو, نکاح کے عمل کو, خاندان کی تشکیل کے عمل کو ایک عبادت سمجھے, اسے ایک حکم الہی سمجھ کر اسے عمل کرنا چاہے. جیسے ہر انسان کو, ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے, لیکن ایسا ہی نہیں کہ نماز کے بس کھڑا ہو گیا اور کچھ بھی پڑھ لیا, نہیں. بچے کو سکھایا جاتا ہے, نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, نیت ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, تشہد میں کیا پڑھنا ہے. تو ایسا نہیں کہ جو اس کا دل چاہے وہ کر لے, بلکہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے. لیکن شادی کے لیے والدین اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو عبادت کا مرتبہ دیا ہی نہیں گیا ہمارے معاشرے میں. ایک حیوانی غریزہ لیا گیا, ایک انسانی طبیعت کا تقاضا لیا گیا کہ بس یہ ایک تقاضا ہے کہ جو چلتا آ رہا ہے اور اسے چلتا رہنا ہے, اس لیے دو لوگوں کی شادی کروا دی گئی, نسل بڑھ گئی, پڑھ لکھ گئے, وہ آگے بڑھ گئے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. لیکن انسانی تکامل تک نہیں پہنچا, معراج انسانیت تک نہیں پہنچا, اور پھر وہ بہت سارے خاندان کے جو مسائل ہوتے ہیں والدین, یعنی خود میاں بیوی کے درمیان, خود والدین اور اولاد کے درمیان, جو جسے کہتے ہیں داماد اور بہو اور ساس سسروں کے درمیان مسائل جو ہوتے ہیں, وہ سب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس عبادت کو عبادت سمجھا نہیں. ورنہ ہم اگر اس کو عبادت سمجھتے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے کہ پہلے مرحلے پر اگر میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا شرائط ہونے چاہیے, اگر میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اس میں میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا شرائط ہونے چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے. جو احادیث میں آیا ہے کہ ہم کف ہونا چاہیے, یعنی مرتبے کے حساب سے مختلف اعتبار سے انہیں ایک جیسا لوگ کہیں کہ ایک جیسے خاندان کے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی آتی ہیں, اس میں جو گفتگو کر سکیں گے اسے بیان کریں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ پہلے ہم اس بات کو عبادت سمجھیں. یعنی خود آپ نے سنا ہوگا کہ نکاح کی وہ محفل ہے کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, صرف دلہا اور دلہن کی نہیں بلکہ جو حاضرین محفل ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں, اس لیے کہ نکاح کی گواہی دینا بھی مستحب ہے. یہ خود ایک نیک عمل ہے کہ انسان اس کے لیے انجام دے رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر انسان اس بات کو پہلے اس مرحلے پر سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ ایک عبادت کا مرحلہ ہے, اور بہت ساری اس میں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ایک عبادت الہی ہے, اور یہ جو کام ہے انسان کا خاندان کی تشکیل, یہ در حقیقت ایک مرحلہ ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے. جس طرح سے دوسری عبادات, نماز کا پڑھنا, صدقے کا دینا, روزے کا رکھنا, تلاوت قرآن کرنا, دعا کی تلاوت کرنا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, جس طرح سے یہ تمام نیکیاں انسان کو معراج انسانیت پر لے جاتی ہیں, اسی طرح نکاح اور شادی اور خاندان کی تشکیل جو ہے انسان کو بلندی کی مقام پر لے جا سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے تو مرحلے پہ اس کو عبادت سمجھا جائے اور دوسرے مرحلے کے اوپر سمجھا جائے کہ اس عبادت کو انجام کیسے دینا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جسے عام طور کے اوپر لوگ اس کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، اس مسائل کی طرف۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہاری بچی کے لیے، بیٹی کے لیے، رشتے کے لیے آئے تو اس کے اندر تم اس کے اندر دیکھو کہ اس میں دینداری کتنی ہے، اہل دین ہے یا دین نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے دو طرح سے کسی کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اس کے فکری اعتبار سے کہ اس کی فکر دینی ہے کہ نہیں ہے، دوسرا اس کا عمل دینی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیا بات کی، جو عمل دین کا کر رہا ہے تو اس کی فکر بھی دینی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ خود ہم اپنے معاشرے میں ذرا گردن یوں گھما کے دیکھیں گے ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ کتنے ہی ایسے ہمارے پاس نمازی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، دعائے کمیل میں، دعائے ندبہ میں شرکت کرنے والے افراد ہوتے ہیں کہ جو فکری اعتبار سے دیندار نہیں ہوتے بلکہ سیکولر ہوتے ہیں، یعنی دین کو کچھ چیزوں میں، کچھ خاص عبادات میں، کچھ خاص رسم و رواج میں تو قبول کرتے ہیں لیکن دین کو اپنی زندگی کا مکمل دستور نہیں سمجھتے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز خود شادی ہے کہ دین سے نہیں پوچھا جاتا کہ مجھے شادی کیسے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے تو سمجھ میں آتا ہے، کیسے ہو، کیا انتخاب ہو، کیا طریقہ کار ہو، مجھے کیسا رہنا چاہیے، میرا کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، لڑکی اس بات کو سمجھے کہ شوہر سے کیسے برتاؤ کیا جائے، شوہر کے گھر والوں سے کیسے برتاؤ کیا جائے، لڑکا اس بات کو سمجھے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک رکھنا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جبکہ واضح طور کے اوپر یہ حدیث ملتی ہے ہمیں کہ جس طرح سے، اس حدیث کا صرف مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں، کہ جس طرح سے لڑکی کے لیے لڑکے کے والدین اس کے خود کے والدین کا مرتبہ رکھتے ہیں، عیناً اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے والدین اس کے اپنے والدین کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے دیندار ہونے کے باوجود بھی جو فقہی مسائل میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فقہی کلاسوں میں بھی بھیجیں، راؤنڈ ٹیبل میں بھی بھیجیں، مختلف مدرسوں میں بھیجیں، لیکن خود ہماری فکر کیا ہوتی ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارا طور طریقہ اس حدیث کے مطابق ہے؟ بعض لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو ایک حکم کی طرح سے لیتے ہیں۔ اور جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کا احترام کرتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے، اسی طرح سے اپنے ساس سسر کا بھی احترام کرتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے، اور لڑکا بھی اسی طرح سے جیسے اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اسی طرح سے لڑکی کے والدین سے بھی احترام اور محبت کی جاتی ہے۔ اور جس جگہ پر یہ اصول جو کسی ایک عالم کا، مجتہد کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بنایا ہوا ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آج ہمارے آج کے دور کے ہم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ اگر ہمارے اطراف میں کسی گھر میں کوئی مشکل نظر آتی ہے تو ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، یا تو لڑکا اپنی بیوی کے والدین کا احترام نہیں کر رہا، یا لڑکی اپنے شوہر کے والدین کا احترام نہیں کر رہی ہے. ایک بہت ساری مشکلات ہوں گی لیکن اس میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے، احترام نہیں کیا جاتا ہے. عزت دینا، اپنے والدین کے مرتبے پہ سمجھنا یہ اہم ہے. اگر آپ غور فکر کریں، جو بزرگ بیٹھے ہیں نہیں معلوم ان کے ساس سسر زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اگر زندہ ہیں تو بھی بہت اچھی بات، ابھی بھی موقع ہے، اور اگر زندہ نہیں ہیں تو سوچے کہ میری راہ روش کیسے تھی، میرے بھائی کی، میرے رشتہ دار کی، ہم اور اس کا نتیجہ کیا تھا. تو کیا آج جو ہمارا نوجوان بیٹا یا ہماری بیٹی جس رشتہ اس زواج میں آئی ہے تو اس کے اندر اس کا کیا روش ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی آئیں گے کہ ان والدین کی، یعنی لڑکے کے والدین ہوں یا لڑکی کے والدین ہوں، ان کا بھی کیا طور طریقہ ہونا چاہیے. آج کی گفتگو میں تو ہم نہیں آ سکیں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس کے اندر اس بات پہ گفتگو کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ دو طرفہ ہوتا، احترام احترام متقابل ہے، ایک دوسرے کو احترام دینا. جس طرح سے شوہر کے والدین یہ چاہتے ہیں، لڑکے کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ بہو ان کا احترام کرے، بہو کو بھی وہی احترام دینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ توقع بے جا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ بہو سے تو تقاضا کیا جائے کہ تم میرا احترام کرو، لیکن لڑکے کے والدین احترام کریں نہ کریں، اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیں. اسی طرح سے لڑکی کے والدین، ان کے لیے بھی اسی طرح سے لڑکے کا احترام کرنا لازم ہے، اپنے داماد کا احترام لازم ہے. جس طرح سے وہ اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں اسی طرح سے اپنے داماد کو. یہ جو تعادل ہے، یہ جو بیلنس ہے، یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، رشتے کے اندر یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ تعادل کسی خاندان میں نظر آئے کہ لڑکا لڑکی کا احترام کرے اور اس سے والدین اور اس کے جو رشتہ دار متعلقین ہیں، اسی طرح سے لڑکی اپنے شوہر کا احترام کرے اور اس کے والدین اور اس کے جو متعلقین بہن بھائی رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرے، تو بہت سارے بہت سارے مسائل یہیں ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان دوسرے کو احترام دینا سیکھ لیتا ہے تو اگر دوسرا کسی وجہ سے اس سے ناراض بھی ہو جائے تو احترام کے دائرے میں رہ کر ہی اس کا اظہار ہوتا ہے، یا پھر وہ اس ناراضگی کو بھلا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حسن اخلاق سے، اچھی طریقے سے اس کا احترام کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ہوں. ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی، معذرت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جس کو اچھی بیوی ملتی ہے وہ سعادت مند انسان ہے. بہت ساری اور روایت میں بھی ہے، جس میں بیوی کے علاوہ بھی ہے، کہ جو جس کو نیک اور صالح بیوی ملے اور نیک اولاد ملے، یہ انسان کی سعادت اور خوشبختی ہے. یعنی دنیا کے اندر ایسی بیوی کے جو شوہر کے مشکلات اور پریشانی کو سمجھ سکے اور اس کے لیے باعث سکون بن سکے، یہ مرد کی سعادت میں سے ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مرد جو ہے بد اخلاقی کرے اور بد اخلاقی پر بد اخلاقی کرے اور عورت جو ہے وہ حسن اخلاق سے حسن اخلاقی رکھے اور انسان یہ توقع رکھے کہ میں جتنا بھی برا ہو جاؤں بیوی میری صحیح ہونی چاہیے, تو کیا یہ منطقی تقاضا ہے یا نہیں؟ یہ منطقی تقاضا نہیں ہے. اگر انسان دوسرے سے حسن اخلاق تصور چاہتا ہے اور توقع رکھتا ہے تو اسے خود بھی کوشش کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ بھی اس نے اخلاق سے پیش آئے. اب یہ میاں بیوی کے تعلقات ہوں, رشتہ دار کے ہوں, دوستوں کے ہوں, کاروباری پارٹنرز کے ہوں, کسی بھی دو شخص کے اندر یہ تقاضا پایا جاتا ہے. اور میاں بیوی کے جو ظاہری اور باطنی طور پر ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہوتے ہیں, اگر ایک دوسرے سے اظہار احترام نہ کریں, اس کا احترام نہ کریں, اظہار محبت نہ کریں, تو یہ آگے بات بڑھ نہیں سکے گی, یعنی یہ دو طرفہ نہیں ہو سکے گی. یا اگر ایک طرفہ چلے گی بھی تو کچھ آگے چل کر پھر یہ مشکلات کا پھر شکار ہو جائے گی, یعنی اس کا بھی ایک پیمانہ ہوگا صبر کا کہ جو لبریز ہو جائے گا. تو یہ توقع دو طرفہ ہوتی ہے کہ انسان کو دونوں کو ایک دوسرے سے جو ہے بہترین اخلاق سے کام لینا چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے. اچھا, اب ہم اس میں انسان جب شادی کرتا ہے تو کیا صرف مرد چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے یا نہیں, عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اسے سکون ملے؟ یعنی یہ دو طرفہ ہے. اچھا چلیں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صرف مرد کے لیے ہم نے تو سنا ہے, عورت کے لیے تو نہیں سنا, تو کیا ممکن ہے کہ ایک عورت جو خود شوہر کی طرف سے ذہنی طور پر پریشان کی ہوئی ہو, تنگ کی ہوئی ہو اور وہ خود پریشان ہو, تو کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے سکے گی؟ ممکن نہیں. ایک عورت کہ جو سکون سے ہے, وہ بیوی کی جو سکون سے ہے, وہ اپنے شوہر کو سکون پہنچا سکے گی, اور جو مرد سکون سے ہے وہ اپنی بیوی کو سکون پہنچا سکے گا. یعنی یہ خود روش طور طریقہ باہمی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہے, ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دونوں کا ایک دوسرے کا احترام کرنا, دونوں کو ایک دوسرے کو سکون پہنچانا, یعنی گھر کا ایسا ماحول بنانا کہ وہ سکون کا ماحول ہو. اب آپ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہر گھر کے اندر جسے کہتے ہیں چک چک ہوتی رہتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, آپ تو بہت زیادہ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بولنے کا قائل ہوں. بہت زیادہ آسمانی باتیں تو مجھے تو خود بھی نہیں آتی ہیں, اس دنیا کی باتیں جو جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں اور جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. ہاں, ہوگا اختلاف بھی ہوگا, لڑائی بھی ہوگی, چک چک بھی ہوگی, نوک جھوک بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن اگر ایک اصل میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے مان لیں, تسلیم کر لیں کہ اختلاف کے باوجود بھی ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنا ہے, یہ ایک ایسا اصول اور پرنسپل ہو کہ جو انسان کی شادی کی جو شروعات ہیں اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو اختلاف کے باوجود بھی انسان پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو منائے گا, ایک دوسرے کو ساتھ ایڈجسٹ ہوگا. ممکن ہے کہ ایک چیز شوہر کو نہیں پسند لیکن بارہ پھر بھی قبول کر لے گا, ایک چیز ہے کہ بیوی کو نہیں پسند لیکن پھر بھی وہ قبول کر لے گی. کیوں؟ تاکہ گھر کا ماحول اور آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہے اور گھر کے اندر سکون رہے. کیونکہ گھر کے اندر صرف میاں بیوی تو نہیں ہے نا, اور بھی لوگ رہتے ہیں, اور اگر شروع میں نہیں ہے تو بعد میں ہے, اولاد آ جاتی ہے, شوہر کے والدین ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ اور بھی افراد ہو. تو ایک اچھا ماحول دینا یہ بہت اہم ہے. کچھ اصولوں کے بنیاد رکھنی ہوتی ہے شروعات میں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 2-3 مہینے پہلے کسی خاندان کے مسائل کے اوپر گفتگو تھی, اس کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ شادی سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ لڑکا لڑکی کی بات چیت کروائی جائے, تاکہ ایک دوسرے کے جو تقاضے ہیں, خواہشات ہیں, اس کا اظہار کر سکے. ہاں, اس شرعی حدود ہیں, اس کے اس حدود میں رہتے ہوئے یہ سارے کام ہونے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی رسمی طور کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد نہ لڑکے کی خواہشات کو مد نگاہ رکھتے ہیں والدین, نہ لڑکی کی خواہشات کو مد نگاہ رکھتے ہیں والدین, اور ان کی شادی کروا دی جاتی ہے. اور شادی کے کچھ عرصے کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن نہیں مل رہا ہے, ہماری عادتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی ہیں, تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ مرحلہ پہلے آ جائے اور پہلے یہ گفتگو ہو سکے اس شرعی حدود میں رہتے ہوئے, تو بہت سارے مسائل جو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے حل ہو جائیں گے. یا تو یہ بات وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا آپس میں رشتہ کرنا صحیح نہیں ہے, ذہنی ہمانگی نہیں ہے, فکری طور کے اوپر نہیں ملتے ہیں, تو نہیں کریں گے, رشتہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ دیکھیں گے کہ کافی حد تک ان کی ذہنی ہمانگی ہے لیکن کچھ چیزوں کے اندر اختلاف ہے, تو آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہم اس اختلاف کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں, اس کو کیسے قابو پا سکتے ہیں. ہم اپنے پڑھے لکھے بچے اور بچیوں کو بھی یہ موقع فراہم نہیں کرتے. یہ میں نے اپنے اس گفتگو کے اندر بھی کہا تھا, اس کی تکرار نہیں کروں گا, لیکن صرف اس کو یہاں پر لانے کے لیے کہ ہمیں اپنے والدین کو, ہمارے والدین کو, یعنی بچوں کے والدین کو اس بات کا سوچنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی باہر کا رشتہ آ گیا, کوئی پڑھے زیادہ پیسے والے کا آ گیا, کوئی زیادہ پڑھے لکھے کا آ گیا. نہیں, جلد بازی نہ کریں, ٹائم لیں, سکون سے کریں. اور جو لڑکے والے بھی آتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی بہت جلد بازی میں آتے ہیں, کبھی واقعا جلد بازی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جس میں جلد بازی کرتے ہیں. جلد بازی نہ ہو, سمجھیں, دیکھیں, بات کریں اور سمجھیں کہ دینداری کا معیار کیا ہے. کیا دینداری کا معیار صرف ظاہری طور پر نماز پڑھنا ہے, دعائے کمیل میں جانا ہے, یا فکری طور کے اوپر بھی دیندار ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ فکری طور پر دیندار سے مراد ہے کہ انسان اپنے نماز, روزے اور دعا اور مناجات کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے اندر, اپنے کاروبار میں, اپنے خاندانی مسائل میں, اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے جو روابط ہیں ان سے, اس میں انسان اسلام کو اور دین کو اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو کتنا لے کر آتا ہے. اگر ہاں واقعا لے کر آتا ہے, دیندار ہے. ٹھیک ہے, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ رجحان پایا جاتا ہے اس نوجوان کے اندر کہ عمل صالح تو ہے لیکن فکر صالح بھی ہے, اگر فکر صالح اور نیک نہیں ہوتی ہے تو عمل بھی جو ظاہری طور پر نیک اور صالح نظر آتا ہے وہ در حقیقت کھوکھلا ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت کل امرئن عقلو, جو دوسری حدیث میں ہے قیمت کل امرئن علمو, امام فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت، انسان کی ارزش اس کی عقل سے ہے، اس کے علم سے ہے. یعنی اگر دو لوگ ایک جیسا عمل کر رہے ہیں، دو لوگوں نے روزہ رکھا ہے، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پروردگار کے نزدیک جس انسان کی عقل بہتر ہے، جس انسان کا علم بلند ہے، اس کی نماز بلند تر ہے، اور جس کا علم اور اس کی عقل سطحی ہے، نچلے طبقے پر ہے، تو اس کا جو ثواب بھی ہے اسی معیار کا ہے. تو دو لوگ ایک جیسے عمل انجام دیتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق انسان کے علم اور معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو جب یہ انتخاب ہمسر کرے، یعنی اپنی بیٹی کے لیے داماد کو دیکھ رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح سے جب کوئی اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی کو، دلہن کو تلاش کر رہا ہے، تو اس کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا لازم ہے. شدید مذمت آئی ہے کہ وہ انسان کے جو شراب پیتا ہے، شدید مذمت آئی ہے اس کے لیے کہ جو بے نمازی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ماں باپ جانتے ہیں کہ جو یہ لڑکا ہے یہ نمازی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اور اپنی دیندار بچی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ظاہر ہے فکر نہیں ملے گی، یا تو وہ بچی مجبور ہو جائے کہ اپنے دین کو چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، حجاب کرنا چھوڑ دے. وہ ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے داڑھی واڑی رکھی ہوئی، سمجھتے ہیں کہ بس دیندار ہے. دینداری اس سے گفتگو کریں، بیٹھیں، بات چیت کریں، سوال جواب کریں، مشورہ کریں. کیوں جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن خریدنے جائیں، کمپیوٹر خریدنے جائیں، فریج خریدنے جائیں، گاڑی خریدنے جائیں، تو کچھ لوگوں کو جو زیادہ جانتے ہیں اس سے فون کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا اس میں کمی ہوتی ہے. لیکن لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں سوال نہیں کرتے، ظاہری طور پر دیکھ لیتے ہیں بینک میں کام کرتا ہے، اچھا کتنی اس کی سیلری ہے، 40,000 کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، 60,000 کماتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کرتا ہے، نماز میں جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے، دین ختم ہو گیا ہمارا. نماز اور مجلس صرف دین نہیں ہے، دین پوری زندگی میں محیط ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اختلافات جو ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے کام کرنے لگتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی ہم اور اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کو چاہتے ہیں، ہم معیار قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں رکھتے. ایک سلوات پڑھے محمد والے ہمارا. حدیث کے اندر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جہاد ہے، مرد عورت دونوں کے لیے جہاد ہے. مرد کا جہاد کیا ہے؟ مرد کا جہاد ہے کہ اپنا مال خرچ کرے اور اپنا خون خدا کے راستے میں قربان کرے. اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد ہے کہ مرد کی بد اخلاقی کو برداشت کرے. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کے حالات میں اگر آپ اور میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، مجھے امید ہے کہ جب یہ پی سی این پہ چلے گا تو ہماری بیویاں نہیں دیکھیں گی، خواتین نہیں دیکھیں گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی میرے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عام زندگی ہماری، اس میں جہاد تو ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت تو پڑی نہیں کہ ہم اپنا خون دے دیں. ہاں پیسے کی ضرورت پڑی تو صدقات نکالتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت دوسری چیریٹی میں خرچ کر دیا، دیکھا دانشگاہ امام خمینی بن رہا ہے، اس میں کچھ کر دیا, دانشگاہ امام رضا بن رہا ہے, اس میں مجلس ہوتی ہے, نظر و نیاز کے لیے دے دیا, کچھ تھوڑا بہت دے دیا, جتنا دل چاہ ہو گیا. یہ تو ہم کرتے ہیں کبھی کبھار, لیکن بیویاں جہاد کرتی ہیں روزانہ شوہر کی بد اخلاقی کی. روزانہ جہاد کر رہی ہوتی ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو چکا ہوگا اللہ کے نزدیک. اب یہ اور دوسری ایک اور حدیث کے اندر ہے, رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جہاد المرأة حسن التبعل, کہ عورت کا جہاد کیا ہے, بہترین طرح سے شوہرداری کرنا, یعنی اپنے شوہر کا خیال کرنا. اب اس کے اندر اس کے مزاج بھی آ جاتا ہے, دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں, تمام چیزیں آتی ہیں. تو پروردگار عالم نے عورت کے اندر یہ حسن دیا ہے, یہ خوبی دی ہے کہ اس کے اندر برداشت کی اور صبر کی قوت مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا, اس بات کا خیال کرنا کہ ہمیں اس بات پر کیا جائے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ جو مرد سے اس کی بد اخلاقی دیکھے یا اس کی کوئی بدتمیزی دیکھے تو اس کو برداشت کرے, اور جب اس کا شوہر گھر پہ نہ ہو تو وہ اپنی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی, اس کے گھر کی, اس کی اولاد کی حفاظت کرے. یہ خود یہ وہ طور طریقہ ہے جو سمجھا رہا ہے ہمیں اس بات کو کہ ہم صرف بیویوں کو یہ کہنا کہ وہ اپنا حسن اخلاق رکھیں کافی نہیں ہے, شوہر کا بھی حسن اخلاق ہونا نہایت ضروری ہے. اور اس چیز کو ہمیں اپنے کردار میں لانا ہوگا. میں آج کی گفتگو کو خلاصہ کروں, ہم اپنے اختتام کی طرف آئیں کہ اگر ہم پہلے مرحلے کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک دوسرے کا انتخاب, یعنی میاں بیوی, لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا انتخاب اپنے شوہر اپنی بیوی کے طور پہ کیسے کریں, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور کے اوپر ابتدائی طور پہ والدین انتخاب کرتے ہیں تو والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے. ہاں, لیکن والدین کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے ملیں, دیکھیں, بات کر سکیں, گفتگو کر سکیں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں. البتہ میں یہ بھی بتا دے چلوں کہ شروع میں بات کرنے سے ایسا نہیں کہ پورا انسان کھل جاتا ہے, شاید 5% کھلتا ہوگا, 10% کھلتا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں کھلتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے. نہیں, میاں بیوی بی اگر کوئی یہاں پر 30 سال, 40 سال, 50 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں, اس سے پوچھیں گے کہ تم اپنی بیوی بی کو پہچان پائے, بولے گا مولانا ابھی تک نہیں پہچان پایا. یہ اسی طرح سے بیوی بی سے پوچھیں, کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے, اگر ہم یہ منفی طریقے سے کہتے ہیں لیکن مثبت انداز سے اگر اس کو سوچیں, پروردگار نے انسان کے اندر اتنا صبر رکھا ہے کہ وہ اپنے بہت ساری تکالیف کو, اپنی بہت ساری پریشانیوں کا اظہار ہی نہیں کرتا ہے اور برداشت کر جاتا ہے, اس لیے وہ پورا کے پورا کسی کے سامنے نہیں آتا ہے, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ پروردگار نے حسن رکھا ہے, خوبی رکھی. تو پہلا مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس شادی کو ایک عبادت کے طور پہ لینا ہوگا, ایک اسلامی ثقافت کے طور پہ لینا ہوگا, اور جس طرح سے دوسری چیزوں میں, دوسری عبادات میں ہم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اس عبادت کو انجام دینا ہے, اس طرح سے ہمیں اس عبادت کو بھی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف نکاح کی جو شروعات ہے جو سیغے پڑھے جاتے ہیں صرف یہ مستحب نہیں ہے یا یہ صرف واجب نہیں ہے کہ جو صرف پڑھے جائیں, بلکہ پوری زندگی اسی طرح سے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. یعنی اپنی زندگی کے اندر, اپنے تعلقات کے اندر خدا کو حاضر اور ناظر سمجھیں. جس طرح سے انسان گناہ کرتا ہے, کس وقت انسان اس وقت گناہ کرتا ہے کہ جب خدا کو بھول جاتا ہے. دیندار آدمی ہے لیکن گناہ کرتا ہے, کیسے گناہ کر گیا؟ ایک دیندار آدمی اس لیے کہ وہ اس لمحے میں خدا کو بھول گیا, اس نے گناہ کر لیا. اسی طرح سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوں, والدین اور اولاد کے تعلقات ہوں, دوستوں کے ہوں, رشتہ دار کے ہوں, اس کے اندر خدا کو حاضر و ناظر جب انسان سمجھتا ہے تو اس کے تعلقات کا معیار اور میزان جو ہے وہ حکم الہی ہے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ تلاش کرے گا اس اختلاف کا حل مجھے قرآن سے چاہیے. پھر وہ کورٹ کچہری اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہے گا, وہ یہ کہے گا کہ اچھا قرآن کے اندر یہ, چاہے نقصان ہو ظاہری طور پہ, ظاہری طور پہ مالی نقصان ہو, کوئی اور اس کو نقصان ہو, لیکن اگر خدا اس پر راضی ہے, حکم الہی یہ ہے, حکم رسول یہ ہے, حکم شریعت یہ ہے, تو پھر شریعت کے اس حکم کے مطابق اس کام کو انجام دینا ہوگا. جب انسان یہ معیار قرار دے دے تو پھر اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اس معیار سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اچھا شریعت میں یہ مجھ پر واجب ہے یہ واجب نہیں ہے, کھانا پکانا تو مجھ پہ واجب نہیں ہے, صفائی کرنا تو مجھ پہ واجب نہیں ہے, شوہر کے فلان چیز مجھ پہ واجب نہیں. نہیں, اخلاق اسلامی جو اخلاق سکھایا ہے گھر میں کیسے رہنا یہ اہم ہے. یہ جو حدیث جس بات کو جو رسول یہ فرما رہے ہیں, جو امام یہ فرما رہے ہیں کہ عورت کو حسن تباعل کے ساتھ رہنا چاہیے, شوہرداری اچھی کرنی چاہیے, تو شوہرداری صرف واجبات کو انجام دے کر نہیں ہوتی ہے, شوہرداری مستحبات کو انجام دے کر ہوتی ہے. جہاں پر شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے تو وہاں پر بھی صرف روٹی کپڑا اور مکان دے کر انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر دیا. شرعی ذمہ داری اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے خاندان کی تشکیل قرآنی احکامات اور اسلامی ثقافت کے اعتبار سے دے سکے تو پھر ایسے خاندان میں اس کی روح بھی بلندی کی طرف پرواز کرے گی, اس کی بیوی کی روح بھی بلندی کی طرف پرواز کرے گی, اور جو ان کی اولاد ہوگی وہ بھی اس کی تربیت اس طرح سے کریں گے کہ وہ بلند اور بالا مرتبہ انسان بن سکیں, معراج انسانیت پر اپنی اولاد کو لے جا سکیں گے. لیکن اگر گھر کے اندر اختلافات اور اخلاق الہی موجود نہ ہوگا تو پھر یہ امید رکھنا کہ ہمارا بلند مرتبہ ہو جائے, معراج انسانیت پہنچ جائے, یا ہماری اولاد جو ہے معراج انسانیت پہنچ جائے, یہ بےہودہ اور فضول ہے. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق قرآن اور اخلاق اہل بیت سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار سے دعا گاہ پروردگار عالم ہمیں نور قرآن, نور اہل بیت سے منور فرمائے. پروردگارا ہمیں اور ہمارے خاندان میں موجود تمام افراد کو معراج انسانیت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تمام مؤمنین و مؤمنات کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے, حاضرین محفل کی دعا اور مناجات کو مستجاب فرمائے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرمائے, افواج اسلامی کی نصرت فرمائے, جو علماء اعلام مراجع تقلید خدمت گزاران اسلام ہیں انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرمائے, منجی علی بشریت قائم علی محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کے انصار آوان و خواہشیوں میں سے قرار دے. صلوات پڑھے محمد و علی محمد.